أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول الله. بلغ العلا بكماله كشف السجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بزرگان ملت اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تیسرے پارے میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ دل کا رسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ عالم اور جاہل، یعنی جاننے والا اور نہ جاننے والا، یہ برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح قرآن مجید کی اور آیہ مبارکہ جن کے مفہوم ہمارے سامنے طرح سے آتے ہیں کہ اطاعت گزار بندے، متقی اور نیک بندے اور نافرمان، یہ ایک نہیں ہو سکتے. اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ ایماندار، مسلمان اور کافر، یہ برابر نہیں ہو سکتے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام میں درجہ بندیاں موجود ہیں، مختلف فضیلتیں اور مختلف درجات موجود ہیں. وہ ایمان میں بھی ہیں، وہ انسانوں میں بھی ہیں، وہ عبادات میں بھی ہیں، وہ مہینوں میں بھی ہیں اور وہ دنوں میں بھی ہیں. لہذا میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے جمعہ کا دن، جمعۃ المبارک. تو جیسے کہ فضیلت میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی کہ مختلف دنوں کو بھی فضیلت سے نوازا گیا، جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہودیوں کے حوالے سے اتوار، عیسائیوں کے حوالے سے ہفتہ، یہودیوں کے حوالے سے ہفتہ اور عیسائیوں کے حوالے سے اتوار کا دن مقدس کہہ لیجیے، معتبر کہہ لیجیے، کہ نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اسلام کی جداگانہ حیثیت کو علیحدہ لوگ رکھا، اس کے تشخص کو علیحدہ رکھا، اس کی ہر چیز دوسروں سے ممتاز رکھی، وہیں دنوں میں بھی جو ان کو جس دن سے نوازا گیا وہ جمعۃ المبارک کا دن، اور اس کی حیثیت دوسرے دنوں کے مقابلے پر اس طرح رکھ دی گئی کہ یہ دن تمہارے لیے، یعنی ایمان والوں کے لیے، عید کا دن ہے. اس کو عید کہا گیا، جمعۃ المبارک. اس کی وضاحت میں انشاءاللہ بھی اپنے موقع پر کرتا ہوں. سب سے پہلے لفظ جمعہ، یہ کیا ہے، اس کا آغاز کب سے ہوا اور کیا اس کی تاریخ ہے. تو ہم لغت کے ایک بڑے مشہور امام علامہ ابن منظور افریقی، آپ کی کتاب لسان العرب میں آپ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں اس دن کا نام اروبا تھا، جمعہ کا نام. دور جاہلیت میں جمعہ کو اروبا کہا جاتا تھا. ایک اور علامہ، یہ بھی لغت کے بہت بڑے امام ہیں، علامہ ثعلب، کہتے ہیں کہ جس شخص نے اس دن کو سب سے پہلے جمعہ کہا، جس شخص نے اس دن کو سب سے پہلے جمعہ کہا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت کعب بن لوئی رحمۃ اللہ علیہ وسلم. یہ چھٹی پشت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی پشت میں، یعنی آپ کے چھٹے دادا کہہ لیجیے، حضرت کعب بن لوئی تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس جمعے کے نام کو زبان سے نکالا، یا اس کا اروبا نام ختم کر کے جمعہ نام رکھا گیا. علامہ امام ابن سہیلی رحمت اللہ علیہ، تاریخ کے بہت بڑے امام، لغت کے امام، حدیث کے امام. آپ اس کی مزید وضاحت کیا کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کعب ابن لوئی اس دن لوگوں کو جمع کرتے تھے. کس دن؟ اس جمعے کے دن. جس دن لوگ جمع ہوں، اجتماع ہوں، اسی لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. اس دن جمع کرتے تھے، اجتماع کرتے تھے اور تقریر کرتے تھے، کہہ لیجیے خطاب کرتے تھے، اور یہ لوگوں کو خاص طور پر بتاتے تھے کہ لوگوں ایک رسول آئے گا جو میری نسل سے ہوگا، ایک رسول آئے گا جو میری نسل سے ہوگا، اس پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد و نصرت کر لی. یہ خطاب آپ فرماتے تھے حضرت کعب ابن لوئی، اور اس دن کا نام سب سے پہلے آپ نے جمعہ رکھا کہ جب لوگ جمع ہوں. سب سے پہلا جو جمعہ ہے وہ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں پڑھا گیا. سب سے پہلے جمعے کی جو امامت ہوئی، جمعہ جو پڑھا گیا، وہ مدینہ منورہ تھا. علامہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ الجوزیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا ہے کہ یا رسول اللہ، جمعے کے متعلق فرمائیے کہ یہ کیا ہے یہ دن. تو اس کی فضیلت و اہمیت جب صحابہ نے آپ سے پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جمعے کا تمہارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن جو ہے وہ جمعے کا ہے. فرمایا کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام نے وفات بھی فرمائی، وفات ہوئی اسی دن جمعے کے دن. اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن فرمایا کہ قیامت آئے گی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے وفات کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو خراب کرے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب ہے، کتاب الجمعہ، اس کی یہ حدیث ہے. اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے زمین پر. جس طرح ہم پر بہت سی چیزیں حرام ہیں اور ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں، زمین پر یہ حرام ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو خراب کرے. اب اس حدیث میں دو تین چیزیں بڑی قابل غور ہیں کہ میں نے بھی دو تین جگہ پڑھا اور لوگوں سے سنا بھی، علماء سے بات ہے، کہ اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے کسی کا جمعے کے دن انتقال ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور تو حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اہمیت جتائی ہے کہ آدم علیہ السلام کا انتقال جمعے کے دن ہوا ہے. اس کا مقصد ہے کہ اس دن ولادت بھی مبارک ہے، اس دن وفات بھی مبارک ہے، اس دن پیدا ہونے والے بچے کی بھی بڑی شان ہے، اور اس دن وفات پانے والے شخص کا بھی بڑا مرتبہ و مقام ہے. ورنہ خاص اس لفظ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث میں بیان کرنا کہ آدم اس دن پیدا ہوئے اور اسی دن انہیں پردہ فرمایا، تو یہ کیوں آپ نے اس کی اہمیت، یقیناً اہمیت تھی تبھی آپ نے بیان کی، اس کی فضیلت تھی تبھی آپ نے بیان کی. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نشانیاں دکھاتا ہے کہ کسی کا 27ویں شب میں انتقال ہو رہا ہے، کسی کا جمعے کے دن انتقال ہو رہا ہے، کسی کا اور محترم اور قابل عزت راتوں میں انتقال ہو رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہوتی ہیں یا علامات ہوتی ہیں جو اس شخص کی بخشش کی طرف اشارہ کرتی ہیں. تو یہ حدیث. اب جمعے کے متعلق ایک بات اور سماعت سنائی ہے جو اسی حدیث میں آیا. آپ نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے وفات کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو خراب کرے. اب دیکھیں، دو طرح کی روایات درود سے متعلق ہمیں ملتی ہیں. کچھ حدیثیں ہمیں اس طرح سے ملتی ہیں کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، کچھ حدیثیں اس طرح سے ملتی ہیں کہ میں تمہارا درود سنتا ہوں. یہ دونوں روایتیں. اب اسی سے لوگوں نے اس کو اختلاف پکڑ لیا کہ نہیں جناب، دور سے تو حضور نہیں سن پاتے، قریب جائیں تو سنتے ہیں، ورنہ فرشتے پہنچاتے ہیں. فرشتوں کا پہنچانا اس بات کی کیا گارنٹی اور علامت ہے کہ نبی سن نہیں سکتا؟ جبھی پہنچاتے ہیں. یہ تو کوئی بات ہی نہ ہو, مطلب فرشتے پہنچاتے ہیں, کس نے یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی براہ راست نہیں سن سکتا؟ بھائی یہ تو آنر ہے. جس طرح ایک کوئی بھی بڑا حاکم, سردار, بادشاہ, اس کی رسائی سب تک ہوتی ہے, مگر اس کی عرضیاں خاص چینل سے اس تک پہنچتی ہیں, ایک خاص طریقہ کار سے اس تک درخواستیں پہنچتی ہیں, چاہے تو خود بھی پہنچ سکتے ہیں, منع تھوڑی ہے, وہ جہاں چاہے وزٹ کر لے, جہاں چاہے چلا جائے. ایک اس سے ملاقات کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر فرشتے درود سجا کر آپ کی بارگاہ بے کف فنا میں پیش کرتے ہیں, تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ مقام ہے. اس میں یہ کیا لکھا ہے کہ آپ سن نہیں سکتے اس لیے نہیں پہنچ پاتا؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے, حدیثوں کی غلط تکلیات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رسول کو سنو, پھر یہ ایک عجیب سی بات ہے. اور ایسی کئی حدیثیں ہم آپ کو بیان کر سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے باقاعدہ پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ, اس نے جو روزہ رکھا ہے کیا اس نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے بولتے ہیں نہیں پروردگار. کہاں اس نے جنت کو دیکھا ہے, کہاں نہیں دیکھا. تو کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے جو فرشتوں سے پروردگار پوچھتا ہے؟ ایسی کئی احادیث ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے معلومات کرتا ہے اور فرشتے پھر جواب دیتے ہیں. تو یہ اس سوال کا کرنا, پوچھنا یا پہنچانا, اس میں قطعاً یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے نہیں ہیں. میری ناقص عقل میں ایک نقطہ آتا ہے جب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, وہ یہ کہ فرشتے کون سا درود پہنچاتے ہیں اور آپ کون سا درود سنتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جو مکمل حضور قلب کے ساتھ درود شریف کے تمام آداب کے ساتھ, درود کی تمام لذتوں کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کنارے سے پڑھا جائے, وہ آپ کو سماعت فرماتے ہیں. اور اگر بے توجہی کے ساتھ پڑھا جائے, وہ خوشی و خضوع نہ ہو, وہ لذت و چاشنی نہ ہو, بس دل میں آیا پڑھ دیا, اس درود کو فرشتے ذرا پلک ذرا اس کی سنوار کو اس کو خوبصورت کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں, اس کو پیش کر دیتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کی امتی نے پڑھا ہے. ورنہ دل سے پکارا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سماعت فرمائے, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو پوری خوشی اور پوری, اسی لیے ہمارے سلسلہ سہروردیہ میں ہمیں یہ منع کیا جاتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے درود پڑھیں. ہمارے سلسلے میں چلتے پھرتے درود نہیں ہیں, اس لیے کہ ہمارے یہاں مکمل آداب ہیں درود پڑھنے کے, کہ باوضو ہو کر, قبلہ رخ ہو کر, مصلے پر بیٹھ کر درود شریف مختصر تھوڑا پڑھا جائے, مگر دل جمی کے ساتھ پڑھا جائے. راستوں میں چل رہے ہیں, ٹریفک دیکھ رہے ہیں, بس کے باہر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, دنیا دیکھ رہے ہیں, اور زبان درود پہ چل رہی ہے. تو ایسا درود, بالکل درود ایک واحد عبادت ہے جو کبھی ایسا نہیں کہ منظور, بالکل قبول ہوتی ہے. یہ تو بالکل حتمی فیصلہ ہے کہ درود شریف ضرور بھی ضرور قبول کیا جاتا ہے, لیکن اس میں خشوع و خضوع اور قلبی حضوری شامل نہیں ہو پاتی جو راستوں میں, بازاروں میں درود شریف پڑھا جاتا ہے. لہذا کہا گیا کہ آداب کے ساتھ, اس کے پورے لوازمات کے ساتھ جب پڑھا جائے تو اس کا رنگ اور اس کی چاشنی کچھ اور ہو جاتی ہے. بہرحال, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, یعنی جمعے کے دن. اب جمعے کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ ابن حمام, یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ پڑھنا فرض قطعی سے ثابت ہے, کتاب, سنت, اجماع. اجماع سے مراد 1400 سال سے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نماز جمعہ پڑھنا کتاب سے, سنت سے اور اجماع سے ثابت ہے, اور اس کی فرضیت کا انکار کرنا, یعنی نہ پڑھنا ایک الگ بات ہے, گناہ گار ہے, لیکن کوئی اس کا انکار ہی کر دے یہ کفر ہے. قرآن سے, حدیث سے, اجماع سے اس کی فرضیت ثابت ہے کہ یہ فرضیت ہے جمعے کی. اس کا کوئی انکار کر بیٹھے کہ نہیں جمعہ ماں کوئی عبادت کا دن نہیں ہے اور یہ غلط ہے, ایسا کہنا, ایسے عقائد رکھنے والا علماء کے نزدیک وہ شخص کافر ہے, کیونکہ اس کی قطعیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے. حدیث نماز پر آئی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ساتھ ایسی ہے, ایک ساتھ, ایک لمحہ ایسا ہے کہ جو مسلمان اس کو پالے اور اللہ سے جو سوال کرے, اس کو پالے اور اللہ سے سوال کرے, تو اس کو اللہ عطا کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ ساتھ بہت مختصر اور بہت تھوڑی سی ہوتی ہے. جمعے کے دن کی وہ ساتھ اگر کوئی پالے اور کوئی اللہ سے سوال کرے تو اللہ ضرور اس کو عطا فرماتا ہے. مگر آپ نے فرمایا کہ وہ ساتھ بہت مختصر اور بڑی تھوڑی ہوتی ہے. اس کی وضاحت میں بعد میں آخر میں انشاءاللہ کروں گا. ایک اور حدیث سماعت فرمائیے, حضرت ابو ہریرہ اس کی راوی ہیں, فرمایا جمعے کا دن جب آتا ہے تو مسجد کے دروازوں پر فرشتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب مسجد کے تین گیٹ ہوں, دو ہوں, چار ہوں, پانچ ہوں, ایک ہوں, دس, جتنے بھی ہوں, تمام دروازوں پر فرشتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد کے اور آنے والے کو دیکھتے رہتے ہیں. جو پہلے آیا اس کو بھی دیکھتے ہیں, اور جب امام خطبے کے لیے منبر پر آتا ہے تو ان کے ہاتھوں میں جو رجسٹر ہوتے ہیں ان کو بند کر کر خطبہ سننے مسجد میں آ جاتے ہیں. فرشتے خطبہ سننے مسجد میں آ جاتے ہیں, اور نامہ اعمال کو کہتے ہیں, وہ جو رجسٹر ہوتے ہیں یا نامہ اعمال ہوتے ہیں اس کو لپیٹ کر مسجد کے اندر آ کر خطبہ سماعت کرتے ہیں فرشتے. یہ مسلم شریف کی روایت اور کتاب الجمعہ کی حدیث. خطبہ سنتے ہیں, پھر آپ نے اس میں بتایا کہ جو پہلے آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے, یعنی فرشتے جو لکھتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کیا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ایک گائے صدقہ کی ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ایک مینڈا ذبح کیا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ایک مرغی صدقہ کی ہے. اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈا صدقہ کی ہے. اول وقت آنے والا زوال کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اول وقت آنے والا, اب نماز تو جو خطبے میں دوڑتا ہوا آ رہا ہے وہ بھی پڑھنے کے لیے آ رہا ہے, اور نماز تو وہ بھی آ رہا ہے جو پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. وہ جو پہلے آ کر بیٹھتے ہیں ان کی فضیلت, آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جیسے اونٹ صدقہ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں. اور آغرت کا فرمانا صرف لفاظی نہیں ہے, باتیں نہیں ہیں, حقیقتاً جو زوال کے بعد اول وقت آتا ہے وہ اونٹ ہی صدقہ کرتا ہے. یہ آغرت کا فرمانا ہے, کسی اور کا فرمانا نہیں. اور جو خطبے کے وقت آتا ہے تو حدیث تو بتاتی ہے کہ خطبے سے پہلے فرشتے مسجد میں آ کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں. پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا, اول تو گیٹ پہ موجود ہی نہیں تو لکھیں گے کیا. تو جمعہ تو ہو جاتا ہے اجر ہاتھ سے گیا, جمعہ تو ہو جاتا ہے اجر ہاتھ سے گیا, ثواب گیا ہاتھ سے. وہ انڈے کی بھی قابل نہیں رہا کہ ایک صدقہ انڈا کرے. حدیث تھی. تو اس لیے اول وقت آنا, ابتدا میں آنا, شروع میں آ کے بیٹھنا, یہ بڑی فضیلت والی بات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے غسل کیا پھر جمعے کے لیے آیا, جتنی اس کے مقدر میں نمازیں تھیں وہ اس نے پڑھی, پھر خاموش بیٹھا رہا, حدیث کے الفاظ میں خاموش بیٹھا رہا, حتیٰ کہ امام خطبے سے فارغ ہوا, اس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی. فرمایا اس کی یہ نماز جو اس نے جمعے کی ادا کی امام کے ساتھ, اس نماز سے لے کر جو پچھلے جمعے کی نماز ہے وہ اور مزید تین دن تک, یہ اس درمیان جتنے دن آئیں گے سارے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی جمعے کے دن آئے, غسل کر کر آئے, آ کے جتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے وہ پڑھیں, امام کے ساتھ خاموشی سے خطبہ سنیں, نماز پڑھے. فرمایا اب اس کے لیے یہ جمعہ, آئندہ آنے والا جمعہ, اور مزید تین دن, اوپر آپ نے حدیث سے فرمایا مزید تین دن, یہ سارے دنوں میں بھی وہ گناہ کرے گا پروردگار عالم اس کو معاف کیا, اس کے گناہ کو معاف کر دیا. اب جمعے کے دن چونکہ غسل کا آپ نے بھی سنا, تو یہ کیا ہے غسل کرنا؟ فقہ حنفی میں تمام ائمہ حنفی اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل بھی اس میں شامل ہیں، فقہا، ان تینوں فقہا کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت مستحبہ میں ہے، مستحبات میں سے ہے جمعے کے دن غسل کرنا. ابتداء یہ فرض تھا، اس کی فرضیت کی وجہ یہ تھی، کیونکہ حدیثیں فرضیت پر بھی ملتی ہیں، اس کی فرضیت کی وجہ یہ تھی کہ پانی کی قلت تھی، پانی کم تھا. عرب میں آپ جانتے ہیں کہ پانی بڑا نایاب تھا اور شدید گرمی پڑتی تھی، تو جب مسجد بھر جاتی تھی تو مسجد کی تنگی کی وجہ سے، چھوٹی مسجد تھی، کھچا کھچ بڑھتی تھی، تو نہ نہانے کی وجہ سے پسینے کی بو سے ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو جاتا تھا. تو آپ اس زمانے میں یہ سختی رکھ دی گئی تھی کہ بھائی فرض ہے اس کو غسل کر کے آنا ہے مسجد، اس کی بڑی فضیلت. لیکن پھر پانی کی جب کثرت ہوئی اور لوگ ہفتے میں اب چار چار پانچ پانچ دفعہ نہا لیتے ہیں اور جمعے کو بھی دو دو تین تین دفعہ نہا لیتے ہیں، تو اب یہ سنت مستحبات میں سے ہے کہ نہائیں، بہت اچھی بات ہے، ثواب ہے، نہ نہائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. کیونکہ ہفتے میں جیسے میں نے کہا لوگ کئی مرتبہ آپ نہا لیتے، اس وقت لباس بھی موٹے موٹے ہوتے تھے، باریک لباس نہیں ہوتے تھے، تو پسینے کی اسمیل سے بہت تکلیف ہوتی تھی نمازیوں کو، تو آپ نے اس میں فرض رکھا. اب خطبے، آپ نے حدیث سنی کہ خاموش خطبے میں بیٹھا رہا، خاموش خطبے میں کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس طرح بیٹھنا چاہیے، یہ بھی ذرا غور سے سماعت فرمائیے. ان چیزوں کو مسائل بھی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک خطبہ جمعہ میں خاموش بیٹھنا واجب ہے اور اس میں گفتگو کرنا مکروہ تحریمی ہے، یہ حرام کے بالکل قریب ہے، مکروہ تحریمی. خاموش بیٹھنا واجب اور گفتگو کرنا مکروہ تحریمی ہے. اب اس کی سات کی حدیث میں نے بتائی کہ کون سا لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کو تھوڑا سا مزید دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ تو خطبے کے کچھ اور مسائل میں بیان کرتا ہوں. حدیث میں آیا کہ جمعے کے دن ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، وہ بڑی مختصر ہوتی ہے جمعے کے دن. اس میں 42 اقوال ہیں علماء کے، 42 اقوال ہیں جو علماء نے مختلف بیان کی ہیں. مثال کے طور پر کچھ اقوال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کچھ نے لکھا کہ مطلق جمعہ ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر اور جب تک جمعے کا وقت نہیں چلا جاتا، یہ پورا دن جو ہے اس میں جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوتی ہے. کچھ نے لکھا کہ حدیث کو ظاہر معنی پر لینا چاہیے، اس سے مراد نماز جمعہ کے بعد جو دعا کی جاتی ہے. کچھ ائمہ نے لکھا کہ اس سے مراد جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے. اس پہ غالباً حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، عصر سے مغرب تک کا. ایک بزرگ تھے اتفاق، میں ان کی صحبت میں رہا، میں نے ان سے ملاقات بھی کی، علامہ حضرت صوفی امن شاہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، شافعی مسلک سے تھے، کئی کتابیں تصنیف فرمائی. آپ کا یہ عالم تھا کہ عصر سے مغرب کے درمیان کوئی گھر کا دروازہ بھی توڑ دے تو آپ دروازے بھی نہیں آتے تھے. میں نے ان پوچھا، فرمانے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے عصر سے مغرب جمعے کے دن. کچھ نے لکھا کہ امام کے آنے سے لے کر نماز کی فراغت تک یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. کچھ نے لکھا کہ امام کے منبر پہ بیٹھنے سے لے کر نماز کی فراغت تک یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. کچھ نے لکھا کہ امام دو خطبوں کے درمیان چند لمحوں کے لیے بیٹھتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت. الغرض 42 اقوال ہیں جس میں سے چند اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ اس لمحہ، جو جس نے یہ لمحہ پا لیا، یہ وقت پا لیا، اور اس میں اس نے وہ دعا کی, اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کیا جاتا, کبھی رد نہیں کیا جاتا. تو یہ مختلف اقوال ہیں. پھر اس میں یہ بھی سننے کے لائق بات ہے کہ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے دوران جب آپ دو خطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے تو انتہائی دھیمی آواز میں قرآن پڑھتے تھے. لہذا شرح طیبی میں لکھا ہے کہ اس دوران کیا پڑھا جائے, تو لکھا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے. دو خطبوں کے دوران جب امام بیٹھتا ہے اس دوران کیا پڑھنا چاہیے, فرمایا سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے. یہ علماء لکھا. لیکن اس میں دعا بھی مانگنی ہے, جیسا کہ ابھی کہا کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو یہ جو دعا مانگی جائے گی یہ بلند آواز سے نہیں مانگی جائے گی اور نہ ہاتھ اٹھا کے مانگی جاتی ہے خطبے میں دعا, یہ دل ہی دل میں دعا کی جائے گی, ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگی جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ خطبے کے دوران جب امام اس آیت پر پہنچتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک دل میں پڑھا جائے گا, آواز سے نہیں پڑھا جائے گا. اس کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ خطبے کے دوران بات کرنا یہ بالکل سختی سے منع ہے. تو یہ تھوڑے سے جو مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, اب اس کو تھوڑا سا اور میں وضاحت اسی کر دوں کہ فقہ احناف کے نزدیک, حنفی فقہ کے نزدیک خطبے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا, یہ سختی سے منع ہے. ایسا کوئی کام نہیں ہوگا خطبے کے دوران. نہ آپ کسی کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں, حد تو یہ کہ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خاموش ہو جاؤ. اب دیکھیے علماء نے کیا کیا لکھا. خطبے کے دوران کلام کرنا, بات چیت کرنا, کھانا پینا, تسبیح پڑھنا, کوئی بھی تسبیح آپ پڑھ رہے ہیں تسبیح پڑھنا, سلام کا جواب دینا, یہ سب حرام ہے خطبے کے دوران. سلام کا جواب تک بھی نہیں دیا جا سکتا, یہ حرام لکھا. البتہ ہاتھ سے کوئی ایسی چیز ہٹا سکتے ہیں جو نقصان یا تکلیف کا باعث بن رہی ہے. ہاتھ سے کسی ایسی چیز کو ہٹا سکتے ہیں جو نقصان یا تکلیف کا باعث بن رہی ہے. سلام کا جواب دینا, چھینک کا جواب دینا, یہ عام حالات میں واجب ہے لیکن اس میں نہیں دیا جائے گا خطبے کے دوران. کسی کے سلام کا جواب نہیں ہے, کسی کی چھینک کا جواب نہیں ہے, بالکل خاموش بیٹھتا ہے, بالکل خاموش بیٹھتا ہے. یہ علماء نے خطبے کے دوران لکھے. تو نماز جمعہ, جیسے میں نے کہا کہ اس کی فضیلت جمعے کے دن جو دعائیں مانگی جاتی ہیں یہ کیا ہے, اور تو جمعے کے دن جیسے میں نے تمہید میں کہا کہ اس کو عید کہا گیا حدیث میں کہ یہ عید ہے مومنین کی. اب عید میں تو نیا لباس پہنا جاتا ہے, کہا گیا کہ آپ کے گھر میں جو لباس صاف ستھرا ہو پاکیزہ ہو اس کو پہن کر آنا ہے, اور کوشش کیجئے, علماء نے لکھا کہ نماز کے لیے ان لباسوں کا انتخاب کیجئے جو لباس فاخرہ کہلاتے ہیں, یعنی جن کو پہن کر آپ کہیں بھی جانا پسند کریں وہ لباس پہن کر مسجد میں آئیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دو معیار بنائے ہیں کہ اللہ کے گھر کے لیے کوئی پرانا سا کرتا سر میں شلوار نکالے اور مسجد آ جائے, اور جناب کہیں جانے آنے کے لیے آپ نے دوسرے لباس رکھے. یہ تو وہ دربار ہے جہاں سب سے زیادہ سجاوٹ چاہیے, جہاں سب سے خوبصورت لباس چاہیے, کیونکہ یہ سب سے بڑا دربار ہے. اس میں صرف نماز کے مسائل کا خیال نہیں رکھنا, اپنے تن کے کپڑے, اپنی خوبصورتی, اپنی پاکیزگی, اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اس لیے کہ سب سے بڑے دربار میں آپ حاضری کے لیے جا رہے ہیں, آپ اس سے بڑا دربار, اس سے بڑی سرکار کون ہوگی جہاں آپ کو جانا ہے. فرمائیے دو معیار نہ بنائیے, بلکہ لباس فاخرہ جمعے عام نمازوں میں بھی اور جمعے کے دن خصوصی انتظام کریں خوشبو کا. ادھر لگائیے خوشبو لگائیے, بہتر صاف ستھرا کپڑا پہنیے لباس پاکر, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سج کر سجدہ لینے کے لیے تشریف لائی. اس لیے کہ یہ مومنین کی عید ہے, جو عید سمجھتا ہے وہ عید کی طرح اس کو لے گا, اور جو صرف جمعہ سر سے اتارنا ہے تو بس پھر اتارنا ہے. اس طرح اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا معمول تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد جمعہ کی نماز کا اہتمام کرتے تھے, اور صحابہ کرام نماز جمعہ کے بعد کھانا کھاتے تھے اور تہلولہ کرتے تھے. جمعہ کی نماز کے بعد صحابہ کرام کھانا کھاتے تھے اور تہلولہ بھی کرتے تھے. تہلولہ سے مراد سونا نہیں ہے, اتنا آرام کہ آپ جاگتے رہیں, اگر آپ سو گئے تو پھر وہ تہلولہ نہیں شمار ہوگا. تھوڑا سا آرام کہ ذرا کچھ گرمی ڈھل جائے, دھوپ ڈھل جائے, ذرا سا موسم معتدل ہو جائے, اتنا آرام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خاص طور پر اہتمام ہوتا تھا. صحابہ کرام بڑا جمعے کے دن بڑے اہتمام کیا کرتے. اس دن کی جانے والی عبادات کا ثواب, اجر و ثواب عام دنوں کی عبادات سے زیادہ ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو. اب عام دنوں میں جیسے حدیث میں نے مسلم شریف کی سنائی, عام دنوں میں بھی درود کی بڑی فضیلت ہے, عام دنوں میں بھی درود کا بڑا مرتبہ و مقام ہے, لیکن جمعے کے دن خاص طور پر پڑھے جانے والا درود, اس کی فضیلت, اس کا مرتبہ و مقام, اور جس طرح سجا کر یہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے, عام دنوں میں ایسے ایسا درود کو پذیرائی نہیں کرتی. جیسے میں نے تمیزن ضمن ایک بات کہہ کے آگے بڑھ گیا تھا کہ درود وہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی, اس کی تھوڑی سی وضاحت, اور جمعے کے دن اس کی کیا زبردست فضیلت. دیکھیے قرآن مجید میں خود پروردگار عالم کا حکم ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والے تم بھی بھیجو. ایک ایسا کام جو پروردگار عالم کر رہا ہو, اس کام میں اگر بندے بھی شریک ہو جائیں تو وہ کام کبھی رد نہیں ہوتا, کیونکہ یہ اس کام کا آغاز کرنے والا رب ہے, اس کی بنیاد رب نے رکھی ہے, یہ کام خود پروردگار عالم کرتا ہے. جو کام رب تبارک و تعالیٰ کرے اس کے رد میں کیسے رد ہوگا وہ کام. لہذا درود پاک ایک واحد عبادت ہے کہ جس کو کرنے پر بالکل 100% اس کی قبولیت پہ کوئی شک تردد بھی نہیں ہوتا, کیونکہ یہ وہ کام ہے جو پروردگار عالم فرما رہا ہے کر رہے ہیں. اس دن کثرت سے درود بھیجنا کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ عام دنوں کی نسبت جمعے کے دن جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے, اس کے ثواب عام دنوں کی نسبت دگنا اور تگنا کر دیا جاتا ہے. لہذا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاص طور پر تلقین کی کہ دیکھو جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں, اس لیے کہ اللہ نے نبیوں زمین پر اس بات کو حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. اس کا مقصد ہے کہ آپ نے حدیث میں وضاحت کر دی اپنے حیات النبی ہونے کی, بالکل واضح کر دیا کہ یہ تم کیا سمجھ بیٹھے ہو, کیا جس طرح ایک گناہگار ایک کافر مرتا ہے اس طرح نبی کا انتقال ہوتا ہے؟ کیا جس طرح لوگ مٹی میں مل جاتے ہیں اس طرح نبی کا مرتبہ مقام تم نے سمجھا ہے؟ نبی کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ زمین پر یہ بات حرام ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو خراب کرے, تمہارا کام ضرور بھیجنا ہے اور بس. ہم چاہیں گے تو براہ راست بھی سن لیں گے, اور پروردگار چاہے گا تو فرشتوں کے ذریعے مجھ تک ضرور پہنچا دے گا. تمہارا کام صرف درود پڑھنا ہے, جو تمہاری ذمہ داری اور ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. یہ درود کرتا کیا ہے, اس کے پڑھنے کی کیا ہمیں فائدے اس سے حاصل ہے, کیا ہو سکتا ہے درود اس پر؟ دیکھیے درود پاک پر اب سے نہیں, اسلاف ہمارے بزرگوں نے بہت کتابیں در تصنیف فرمائی ہیں. درود پاک کی مختلف ہزاروں اقسام ہیں, جو صحابہ سے بھی منسوب ہیں, تابعین سے بھی منسوب ہیں, فقہا سے بھی منسوب ہیں, اور انہوں نے اپنے اپنے درودوں کو باقاعدہ لکھ کر کتابوں میں درج کیا ہے. یہاں یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ جی کون سا درود پڑھے. کچھ کہتے ہیں درود ابراہیم ہی پڑھے, کیونکہ آج رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ جو آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے ہم کون سا درود پڑھیں, تو آج رسول اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا درود ابراہیم. اب درود ابراہیم جو ہے نماز میں پڑھا جاتا ہے, لیکن اس حدیث سے یہ بات کہاں ثابت ہے کہ دوسرا کوئی درود نہیں پڑھا جا سکتا؟ اگر الفاظ یہ ہوگئے کہ جان لو کہ صرف درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے اور کوئی سا درود نہیں پڑھنا, تو حضرت ابوبکر صدیق کا درود پھر کہاں سے آ گیا؟ کتابوں میں درج ہے. حضرت سید عثمان غنی کا درود پھر کیسے بن گیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا درود پھر کہاں سے آ گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, الغر جیت, ہزاروں سینکڑوں علماء کے اپنے اپنے بنائے ہوئے درود جن سے کتابیں مزین اور روشن ہیں, یہ درود پھر کہاں سے آ گئے؟ کیا ان علماء تک یہ حدیث نہیں پہنچی؟ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کتاب سعادت الدارین, اس کو پڑھیے, دو جلدوں میں یہ کتاب ہے. آپ نے کوشش کی ہے کہ سارے درودوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے, ہزار دو تقریباً 1500 صفحوں کی وہ کتاب ہے. پڑھیے, ہر صفحے پر ایک نیا درود ہے, ہر صفحے پر ایک خوبصورت درود موجود ہے. اور درود تاج کو لیجیے, آج سے 800 سال لکھا پرانا لکھا جانے والا درود. اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند کرے ڈاکٹر مسعود صاحب کے رحمت اللہ علیہ. آپ نے درود تاج کو قرآن و حدیث سے اس کے ایک ایک لفظ کو ثابت کیا ہے. لوگ بولتے ہیں کہ جناب یہ قرآن سے کہاں ثابت ہے درود تاج؟ اس میں تو ایسے الفاظ ہیں جو شرکیہ ہیں, اس میں تو ایسے الفاظ ہیں جو غلط ہیں. قرآن سے ایک ایک درود کے لفظ کو حضرت نے ثابت کیا ہے. 800 سال میں اتنے جید علماء گزرے, فقہا گزرے, محدثین گزرے, مفسرین گزرے, کسی نے اس درود پر ایک اعتراض بھی وارد نہیں کیا. آپ کا مولوی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ یہ غلط ہے جس کو کچھ نہیں آتا. 800 سال کیسے کیسے جید علماء تمام مکاتی کے فکر کے, ایک کے نہیں, کسی کا بھی ایک کتاب میں اعتراض درود تاج پر موجود نہیں ہے. آج کہتے ہیں کہ جناب اس میں شرکی الفاظ موجود ہے, یہ ہم کیسے پڑھ لیں؟ بات صرف یہ ہے جو میں اپنی بات کر کے ختم کروں گا, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت مناقب بیان کرنا یہ اللہ کا فضل ہے, جان لیجیے. یہ اللہ کے فضل ہی سے زبان کھلتی ہے, اس کی توفیق ہی سے کسی کو یہ مرتبہ, منصب اور مقام دیا جاتا ہے کہ اس کے حدیث کی ثنا اس کی تاریخ میں کچھ لکھ سکے, کچھ بیان کر سکے, کچھ پڑھ سکے. وگرنہ دلوں پر جب مہرے آ جائیں تو پھر قلم نہیں چلا کرتے, تحریریں نہیں بنا کرتی, زبان نہیں کھلا کرتی. اس کی توفیق اس کی عطا ہے کہ اپنے حبیب کی ثنا خوانی کے لیے جس کو منتخب کر لے, جس کو توفیق عطا فرما دے. قرآن کا مطالعہ کرنے والے اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہودیوں کو جو بار بار پروردگار عالم نے سختی کی ہے, وہ محض ایک وجہ سے کی ہے کہ تم رسول کی شان کو کیوں چھپاتے ہو, تم رسول کی عظمتوں کو کیوں چھپاتے ہو, تم رسول کی مرتبہ مقام کو کیوں نہیں پہچانتے. بار بار قرآن میں یہودیوں کو جو سختی کی گئی ہے وہ رسول کے مرتبہ مقام کو نہ پہچان لے, آپ کی شان میں گستاخی کرنے اور آپ کے مرتبہ مقام کو توریت میں دبانے کی وجہ سے سختی کی قرآن میں کی گئی ہے. قرآن میں موجود ہے ساری چیز. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا خاصہ بالخیر فرمائے, ہم سب کی مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.